الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ذکر ہے وہ آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اگرچہ اس عنوان پر آپ نے گزشتہ جمعے بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سماعت فرمایا لیکن چونکہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو آپ کی آمد کا تذکرہ ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہے بیان کیا گیا حصول برکت کے لیے اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم یہ تمہی میں سے تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت اور مشکل میں پڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گرا ہے، حریص علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا گویا اس طریقے سے اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اشارتاً اور کنایتاً کئی مقامات پر بھی کیا گیا، اور کتب احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا سے پہلے دو اجلاس عالم ارواح میں منعقد کیے، ایک اجلاس رب کی ربوبیت کے بارے میں تھا اور دوسرا اجلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے لیے تھا۔ رب کی ربوبیت کا اقرار جہاں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ الستو بربکم، کہے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالو بلا، سب نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اور اس اقرار کو بعض کتب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ اجلاس یاد ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہ اجلاس یاد تھا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کیا تمہیں وہ یاد ہے، تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اجلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بارے میں ہوا، اس رسالت کے اقرار کا اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ متن میں موجود ہے اس کے انداز تخاطب سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے لیے جب انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو جمع فرمایا تو قرآن کا متن ہے، ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے گروہ انبیاء کرام سے جب یہ ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، وہ میثاق کیا تھا؟ فرمایا گیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے انبیاء کرام کی جماعت جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت سے کچھ عطا کریں، ثم جاءکم رسول، اور اس کے بعد جب ہمارا وہ معزز رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، جو کتابیں تم پر نازل ہوئی، جو صحیفے تم لے کر کے آئے، ہمارا وہ رسول اس کی تصدیق فرماتا ہوا جب تمہارے پاس تشریف لائے، لتؤمنن به، تو تم ایسا کرنا کہ ضرور ضرور ان پر ایمان لے آنا، ولتنصرن، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا گیا تم اے گروہ انبیاء کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِ، کیا تم نے ہمارا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بات کا اقرار انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا، کیا لینے کے بعد اس بات کے کرنے کی گنجائش تھی کہ اب تم نے ہماری اس بات کا اقرار کر لیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی بات کا کہہ دینا اس کے بعد اقرار کی بظاہر ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب معاملہ اہم ہو، جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اقرار پر اقرار لیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، اور اقرار کے بعد فرمایا کیا تم نے ہمارے اس بھاری ذمے کو اٹھا لیا؟ بات یہاں بھی بس نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا گیا کہ قال فاشهدوا، اب تم ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، جس بات کا تم نے اقرار کیا اس اقرار پر اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر گواہ ہو جائیں، یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام پر گواہ ہو جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کسی اور اللہ کے نبی پر گواہ ہو جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رسول کی تشریف آوری کا اقرار کرانے کے بعد فرمایا گیا اب اس اقرار پر ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اور یہی بس نہیں ہوا، بلکہ فرمایا اب جب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے، فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں میں تم سب پر گواہوں میں شامل ہوں۔ عزیزان محترم، ملاحظہ فرمایا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی تم سب پر گواہ ہوں، اور اس کے بعد تنبیہن ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر ہمارے اس اقرار کے بعد اب اگر کوئی پھر گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نام ماننے والوں میں شامل ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام سے ازل میں اقرار لیا، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں اسی قسم کا اہتمام کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی مناتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اور بڑے بڑے محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے با سعادت کی خوشی منانا اسی آیت مقدسہ سے گویا استدلال فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منانا یہ مسلمانوں پر مستحب ہے۔ اور حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت من السنۃ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جہاں محفل منعقد کی جائے اور محافل میلاد منعقد کی جائیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس جگہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اس اہتمام سے اسے بیان فرمایا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو آپ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے آپ کی زندگی اور اس دنیا میں تشریف آوری اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو جو تخلیق فرمایا، تو تین مرحلوں میں ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ملاحظہ فرمائیے تو آپ کا ایک دور تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو تخلیق فرمایا اور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو تخلیق فرما دیا تھا، اور جو آیات مقدسہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے جو انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا وجود تھا، آپ کہیں نہ کہیں موجود تھے اور آپ کا نور تخلیق دیا جا چکا تھا۔ اب آئیے احادیث مقدسہ کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور کب تخلیق دیا گیا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، و آدم بین الروح والجسد، کہ جب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی آپ کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام ابھی جلوگر نہیں ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، تو نبی جن و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آپ کا وجود ابھی نہیں ہوا لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک معروف حدیث جسے حضرت مصنف عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں نقل فرمایا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جسے حدیث جابر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو اس آب و گل میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ تولد ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ماجد تھے، اور 12 ربیع الاول کو جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کا عالم عجیب و غریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ کعبہ آپ کی جانب جھک گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر کے آسمان سے اترے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا، اور ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں آپ نے نصب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد والا جھنڈا نصب کرتے ہیں، یہ حضرت جبریل امی کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک تھی تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے حضور سب سے پہلے ہیں، اور ایک تھی ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے اس تاریخ سے اختلاف بھی کیا کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کی تاریخ ہے یا نہیں، لیکن اس عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں اسی کو آپ نے اپنایا اور فرمایا کہ 12 ربیع الاول شریف ہی آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور اسی تاریخ پر حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ مکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے 12 تاریخ کو عرصے سے مسلمان اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ تھی ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ 40 سال کی عمر میں حضور کا اعلان نبوت فرمانا یہ اعلان تھا. نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے, 40 سال کی عمر میں آپ نے اس کا اعلان فرمایا. تو یہ تین ادوار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں, اور اس کے بعد ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گویا غلامی اور محبت کو اور مستحکم کریں. اب آئیے آخر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کس طریقے سے کیا ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں موقع اور فلاں موقع پر قیامت آئے گی, جیسا کہ آپ نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی, اتنا عرصہ اتنے سال کے بعد قیامت آئے گی, یہ علامتیں ہیں کہ جب ان علامات کا ظہور ہو جائے اس کے بعد قیامت آئے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی, بلکہ الٹا ان سے سوال کر لیا, اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی قیامت تو آئے گی سو آئے گی, لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. رسول نے جو جواب دیا میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے. حضرت بایزید بستامی نے دیکھا کہ وہ شخص خود آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نصیحت فرمائیے, لہذا اسے ایسی نصیحت کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی سنور جائے, اس کی آخرت سنور جائے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میرے عزیز کیا تجھے مرنا ہے؟ اس نے کہا کہ یقیناً ہر نفس کو مرنا ہے. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ جب تیرا انتقال ہو اور انتقال کے بعد جب قبر میں فرشتے تجھ سے سوالات کرنے آئیں تو تو ایسا کرنا کہ ان فرشتوں سے ان کے سوالات کے جوابات مت دینا اور انہیں قبر سے باہر نکال دینا. وہ شخص کہنے لگا کہ حضور فرشتے تو ایسے ہوں گے, اور بعض روایات میں آیا کہ جو فرشتے سوالات پر مامور ہیں جب وہ مردے سے سوالات کرنے آئیں گے تو ان کی شکل و صورت بہت زیادہ ڈراؤنی ہوگی اور ایسی ڈراؤنی کہ آدمی کانپ اٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ حضور ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامور یہ فرشتے, اور ایسی شکل و صورت میں جب وہ قبر میں آئیں گے تو مجھ سے گویا یہ کام نہیں ہو سکے گا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ میں تمہارے سوالات کے جوابات نہیں دوں گا اور نہ میں انہیں قبر سے نکال سکوں گا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ذرا کوشش کر کے دیکھنا. وہ کہنے لگا حضور یہاں کوشش کا دخل ہرگز نہیں اور میں انہیں منع نہیں کر سکوں گا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میرے عزیز جب تجھے معلوم ہے کہ قبر میں فرشتے جب سوالات کریں گے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے بغیر کوئی چارہ نہیں اور ہرگز ان کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے, تو پھر میرے عزیز یہ بتا کہ تو نے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کیا کی ہے. اب وہ شخص سمجھا کہ حضرت بایزید بستامی کیا نقطہ بیان فرما رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی نے یہی نہیں رکے آپ, بلکہ فرماتے ہیں کہ چلو قبر کی منزل جب گزر جائے اور کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تجھے کھڑا کیا جائے اور تیری بد اعمالیوں کی وجہ سے حکم یہ ہو کہ فرشتوں اسے اٹھا کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو، تو تم ایسا کرنا کہ فرشتوں کو پیچھے کر دینا اور آستین چڑھا کر کے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میں جہنم میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور ایسا مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا اور میں اس طریقے سے نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے عزیز، جب تیرا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جب یہ حکم ہو جائے کہ فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو تو اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو پھر میرے عزیز یہ بتا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ آدمی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ نے جنت میں جانے کی اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کی کیا تیاری کی ہے، تو عزیزان گرامی ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت میں کھڑے ہونے کے لیے اس کی تیاری کی جائے۔ اب آئیے، صحابی رسول نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں، میرے صحابی، قیامت تو آئے گی سو آئے گی، لیکن یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، آپ کی محبت اور غلامی کے استحکام کے لیے آپ کا ذکر کریں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا حضور کے یہ کہنے پر کہ میرے صحابی، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی رسول تھے، نہ جانے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، حضور کی معیت انہیں نصیب ہوتی تھی، نہ جانے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اپنے کسی نیک عمل پر آپ نے گھمن نہ کیا، اپنے کسی نیک عمل کا آپ نے گویا اس سے استدلال نہیں کیا اور یہ نہیں کہا حضور سے کہ حضور میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی دیر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہوں، میں فلاں نیک کام کرتا ہوں، اتنا صدقہ دیتا ہوں، اتنی زکات ادا کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں۔ ہرگز کسی نیک عمل کا آپ نے گویا وہاں اظہار نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں حضور، میں نے قیامت کی سوائے ایک عمل کے کوئی تیاری نہیں کی، اور میرا وہ عمل اور میری وہ عقیدت یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کا آپ نے عقیدہ جان لیا کہ صحابی رسول اگر کسی بات پر فخر کرتے تھے تو وہ تھی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی محبت، اسی پہ آپ فخر کرتے تھے۔ اور اب آئیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اپنے دلوں پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں اس دنیاوی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، بغیر اس کے قیامت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں رچانا اور بسانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محافلیں منعقد کرنا، یہ بھی آپ سے محبت کی ایک علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ بھی آپ سے محبت کی یہ علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھیجنا، یہ بھی آپ سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر اور آنکھوں سے لگانا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ بھی آپ سے محبت کی علامت ہے، اور گویا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا دعوے کی یہ دلیل ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے، آپ کی فرما برداری نہ کی جائے، اس وقت تک محبت رسول کے دعوے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بغیر محبت رسول کے آدمی کی نجات نہیں، اور محبت رسول حضور کی اتباع سے حاصل ہوگی، حضور کی اطاعت سے حاصل ہوگی۔ اب آئیے آخری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد منعقد کرنا، آپ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، علماء کے نزدیک یہ عمل کیسا مقبول عمل ہے کہ اپنے وقت کے مجدد حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ اگر آپ بر صغیر ہند و پاک میں ملاحظہ کریں تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علاوہ اس بر صغیر میں حدیث کی سند کسی اور کے پاس نہیں۔ جتنے لوگ بھی، جتنے علماء، جتنے محدثین اس بر صغیر پاک و ہند میں ہیں، ہر ایک کی سند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملتی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اور اپنے وقت کے مجدد، نہ جانے کتنے ان کے شاگرد ہوں گے، کتنے تلامذہ ہوں گے، اور پوری زندگی آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا، اپنی پوری زندگی اس میں مصروف رہے۔ لیکن اب آخر میں سنیے، انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب دعا کرتے ہیں تو اس طریقے سے ملتجی ہوتے ہیں کہ مولا، عبد الحق کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہر کام میں، ہر عمل میں فساد نیت شامل رہا۔ انکساراً عرض کرتے ہیں کہ مولا، کوئی کام ایسا نہیں کہ جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ مولا، ایک عمل ایسا ضرور ہے، ایک کام ایسا ضرور ہے کہ جسے عبد الحق تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بڑا سرخروئی محسوس کرتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اپنے وقت کا مجدد عرض کرتا ہے، مولا کوئی عمل نہیں، ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہوتی ہے تو میں کھڑے ہو کر تیرے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، آپ کے ذکر کی محفل منعقد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیسا مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔